الحمدللہ، آج کا یہ ہمارا درس ریاض الصالحین سے باب یقین اور توکل سے ہے. یقین یعنی پکا بھروسہ، پکا ایمان، اور توکل یعنی اپنے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، اس پہ بھروسہ کرنا اور اس پہ اپنے معاملات کو چھوڑ دینا. تو یہ باب ہے باب فی الیقین و توکل. تو علامہ نووی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں چند آیات کریمہ اور کئی احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ آج ہم کچھ پڑھیں گے. اور یہ باب جو ہے ہم دو نشستوں میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے. تو سب سے پہلے آیات قرآنیہ جو یہاں پر مرقوم ہوئی ہیں، علامہ صاحب نے یہاں پر چن کے لکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ جس کا ترجمہ یوں ہے: اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بولے، یہ ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ دیا تھا. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا. یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس صفت کو بیان کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے، کن لوگوں نے؟ کافروں نے لشکر بنا کر کے مارنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے. تو جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا، بہت سارے لشکر جمع ہو چکے تھے، احزاب بہت سارے گروپ جمع ہو چکے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا تھا وہ سچ ہے اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں. اور اس گروہ کو دیکھ کر، ان فوجوں کو دیکھ کر کے ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو گیا. یہاں پر لفظ ہے وما زادہم الا ایمانا، اور اس سے ان کے اندر کچھ نہیں بڑھا مگر ان کا ایمان بڑھ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے ان کے ایمان بڑھ گیا. اور کیا بڑھا؟ ان کا ایمان بڑھا اور اللہ سے راضی ہونا ان کا اور بڑھ گیا. یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا ان کے دلوں میں اور بس گیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ ایمان تو ہے ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک میں جہاں یہ ارشاد ہوا ان کا ایمان بڑھتا ہے یا بڑھ گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے. یہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان مضبوط یا کمزور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے جو مکاتب مذہب ہیں، جیسے شافعی ہیں، مالکی ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں ایمان بڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور بڑھ جاتا ہے، جس طرح علم بڑھتا ہے اس طرح ایمان بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال دونوں صحیح ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ارشاد ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہوا، تو انہوں نے کہا ہاں، واقعی میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں سچ بتایا تھا. تو اس سے کیا ہوا کہ ان کا اور اس سے یقین بڑھ گیا اور توکل بڑھ گیا، اور ان کا کیا ہوا، دل میں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہونا ہے اس پہ رضا مندی کا جو ہے، اور ان کا دل مضبوط ہو گیا کہ راضی ہو گئے. آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. یہ آیت کریمہ اسی کی جیسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ جن سے لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ باہر کے لوگوں نے، مسلمانوں سے. وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جھٹا جوڑا ہے تو ان سے ڈرو. یعنی کچھ لوگوں نے آ کر کے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے خلاف فوجیں جمع ہو چکی ہیں تو تم اس فوج سے ڈرو. تو اس سے کیا ہوا؟ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. کس پر؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ایمان اور زیادہ ہو گیا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز ہے. یعنی کون؟ اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی فوجوں کو دیکھ کر کے، دشمنوں کو دیکھ کر کے، جب لوگوں نے کہا کہ اب تمہیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے، فوجوں نے گھیر لیا ہے، تو تم اب جو ہے ان سے ڈرو، یہ کرو کہ ان سے جا کے دوستی کر لو اور ان سے لڑائی کا ارادہ چھوڑ دو. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس کو سن کر کے وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور انہیں کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے کافی ہے، وہی جو ہے ہمارا کارساز ہے، اسی پر ہم نے اپنے بھروسہ کیا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وکیل ہے وہ ہمارا، یعنی وہ ہمارے کام کرنے والا وہی ہے، اسی کی طرف ہم نے اپنے کاموں کو سونپ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو وہ لوٹے کیسے؟ تو وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے اور اس کے فضل کے ساتھ لوٹے اور ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے چلے. واللہ ذو فضل عظیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ تعالیٰ وتوکل علی الحی القیوم، جی بسم اللہ، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ نہیں فرمایا اور بھروسہ کرو اس پر جو زندہ ہے کبھی نہ مرے گا. دروشی پلی جلا ہم سے مہتنے بارے کا راتے ہیں محمد محمد اللہ جیسے کرم امبر علم ورحیم 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 ورحیم. تو یہاں پہ تیسری آیت کریمہ جو علامہ صاحب نے نقل فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اور بھروسہ کرو اس پر، کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو زندہ ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی نہ مرے گا. تو وہ ایسی ذات پہ بھروسہ کرے کہ جس کو کبھی موت آنی ہی نہیں، جو خود زندہ ہے بلکہ دوسروں کی زندگی اس کی وجہ سے ہے، تو اس پر بھروسہ کیا جائے جو حی ہے، خود زندہ ہے اور جو کبھی نہ مرے گا. تو ایسی جو ذات ہے اس پر بھروسہ بہترین ہے، کسی اور پہ نہیں. یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. پھر آگے یہ جگہ ہے ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ سورۃ تغابن کی آیت کریمہ ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. پھر ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا وقال اللہ تبارک و تعالیٰ ومن توکل علی اللہ فهو حسبه، یہ سورہ طلاق کی آیت کریمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ، یعنی اللہ، اس کے لیے کافی ہے. ومن توکل علی اللہ فهو حسبه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے، یعنی اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے، تو ان کے دل ڈر جائیں اللہ کی یاد سے، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں، یعنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں، تو ان کا ایمان مزید ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کریں. تو توکل کے باب میں اور بھی بہت ساری آیات کریمہ ہے، لیکن علامہ صاحب نے یہاں پر ہی توقف فرمایا، تقریباً 7 آیتیں یہاں پر لکھنے کے بعد توقف فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کے بارے میں ماشاءاللہ قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اب احادیث کے پاس طرف آپ نے رجوع فرمایا. یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے, یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں, اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اس پہ غور سے سنیے گا کیا عرض ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں, یعنی مجھے بتایا گیا کہ ہر نبی کی کیسی کیسی امت ہوگی, میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں, تو میں نے ایک نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور کسی نبی کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہیں, اور کسی نبی کو یوں دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو اچانک ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے پیش کی گئی. میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہوگی, لیکن مجھے کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. البتہ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں, میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے. پھر مجھے کہا گیا کہ دوسرے افق کی طرف دیکھیں, یعنی بالکل دوسری طرف, آسمان کی دوسری طرف بھی دیکھیں. تو اس طرف افق کی طرف دیکھا تو میں نے وہاں بھی ایک بہت ذمہ غفیر دیکھا. تو کہا گیا یہ آپ کی امت ہے, یعنی پورا آسمان اور افق جو ہے بھر چکا ہے اس میں, یہ آپ کی امت ہے. اور پھر خوشخبری سنائی گئی اور ان کے ساتھ مزید 70,000 اور ہیں, یعنی جو نظر آ رہے ہیں وہ تو ہیں اور ان کے ساتھ مزید 70,000 اور ہیں جو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. حضور کی امت سے جو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. تو راوی فرماتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور خانہ اقدس میں تشریف لے گئے, یعنی اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے گئے. تو صحابہ اکرام ان لوگوں کے بارے میں بحث کرنے لگے جو بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل ہوں گے. دیکھیں کتنی پیاری عادت صحابہ اکرام کی کہ سب کو پتہ ہے جنت میں جانا ہے. حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا, آخر کار جنت میں جانا ہے, لیکن حرص ہے کس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب سے نجات دے دے, مجھے اپنے فضل سے جنت میں بلا حساب داخل فرما دے. تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل ہوں گے, آپس میں بات کی. تو بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو شرف صحابیت سے مشرف ہیں, کچھ نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. چنانچہ صحابہ اکرام نے مختلف خیالات کا اظہار کیا. تو یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو, کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا, تو مطلب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کس بارے میں بات کر رہے تھے. تو آپ نے, یعنی حضور نے ارشاد فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں, مطلب جو 70,000 لوگ بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جائیں گے, ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو دم کرتے ہیں اور نہ دم کراتے ہیں, نہ ہی بدفعلی لیتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. میں اس کا مطلب انشاءاللہ بعد میں سمجھاتا ہوں. یہ سن کر عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے, ان 70,000 میں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا, عذاب نہیں ہوگا, جنت میں بھیج دیے جائیں گے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے. تو آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے, تو ان میں سے ہے. پھر دوسرے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا, یا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. تو اس بات میں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بات میں عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے, تم سے آگے نکل گئے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو وعدہ فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب عذاب کے جنت میں جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ دم کرتے ہوں گے نہ دم کرواتے ہوں گے, اور نہ ہی کوئی بد فعل یا فعل نکالتے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوں گے, بھروسہ کرتے ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے. تو یہاں پر دم کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ, اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ اسلام نیا تھا. تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جھاڑ پھونک کروانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے جن کو وہ کہتے تھے کہ اس کے پاس کچھ ایسی طاقت ہے, کچھ ایسا علم ہے, اور وہ لوگ جو ہے قرآن اور قرآن کے علاوہ احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں اس کے علاوہ کوئی منتر ونتر پڑھ کے دم اور وغیرہ کرواتے تھے, جھاڑ پھونک جس کو بولتے وہ کرواتے تھے. تو ان کے پاس وہ جایا کرتے, یا جو دیکھتے کہ بھئی آج جو ہے کوا سب کے اوپر سے گزر گیا تو پھر گھر کے باہر نہیں نکلتے, بلی راستہ پار کر گئی تو واپس گھر چلے جاتے. اس طرح کے جو لوگ کہتے ہیں نا اپشگن لیتے تھے یا اس طرح کے کام کرتے تھے, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جو کچھ بھی تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی ہے نا, کہ تقدیر پہ بھروسہ کرو, اور یہ بھی ایمان رکھو کہ قدر ہی و خیر ہی من القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر میں تمہارے لکھا ہے, اور جو کچھ بھی بھلائی یا برائی جو نظر آئے گی تقدیر کے ذریعے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ چیز لوگوں کے دلوں میں راسخ فرمانے کے لیے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایسا بھروسہ کریں گے کہ نہ کسی یہ نقلی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جائیں گے, نہ جنتر منتر کر کے دم کرنے والے کے پاس جائیں گے, نہ ہی جو ہے یہ غلط قسم کے تعویذ جو ہے لے کے پہنیں گے, لیکن اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کریں گے, یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے. تو اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضور نے دم کرنے سے اور تعویذ باندھنے سے وغیرہ سے منع فرمایا, لیکن یہاں پر علماء کرام شرح میں ارشاد فرماتے کہ یہ جہالت کے دور میں جو لوگوں کو عادت پڑ چکی تھی فلاں کے پاس جائے فلاں کے پاس جائے فلاں کے پاس جائے, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور وہ معاذ اللہ جو ہے وہ شیاطین سے کام کروانے کے عادی ہوتے تھے, جادوگری کے کام کرانے کے عادی ہوتے تھے, ان سے دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف بھی بیان فرمایا. اس سے قرآن پاک سے علاج کرنا, دم کرنا, اور قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے جو دم کرنے کی اور وغیرہ کی جو دعائیں آئی ہیں اور جو رقیہ آیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اسی سے جو تعویذ بنتے ہیں اس سے بھی منع نہیں ہے. درشی پلی اللہ بارک کرم ممبئی علم والحلم والحکم وارائی وصحابہ بارک وسلم دائمًا ابدًا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہمیں کافی ہے, کس نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اور اچھا اور کیا ہی وہ اچھا کارساز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ لوگ آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس پر بھی انہوں نے ان سے ڈرنا چاہیے, تو اس پر بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا تو ان کے ایمان بڑھ گئے, اور انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ڈرایا گیا کہ لوگ تمہارے آس پاس جمع ہو گئے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے, یعنی جو فوج آ گئی ہے, اس پر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان, صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا, اور حضور نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور حدیث پاک ثابت ہے بخاری شریف کی حدیث سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. وکیل اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے کام جو ہے سونپ دیے جاتے ہیں, اپنے کام جس کو سونپ دیے جاتے ہیں اس کو وکیل کہا جاتا ہے. اسی لیے جس کو کام سونپا جائے اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ توکل کیا میں نے, ٹھیک ہے, کام سونپنے کا جو کام اس کام سونپنے کا جو فعل ہے اس کو کہتے ہیں توکل, اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں وکیل. اسی لیے دیکھیں آپ جب عدالت میں جاتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ جو ہے وکیل مقرر کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری طرف سے بولنا ہے یہ بولے گا جج کو, जज को ये बोलेगा, यानी आपने अपना तमाम केस जो है, तमाम जो अपना मामला है वो आपने उसको सौंप दिया है कि इसकी जबान मेरी जबान है, ये जो दिफा करेगा मेरा दिफा होगा, ये जो तस्लीम करेगा मैंने तस्लीम कर लिया, ये जिसका इनकार कर देगा मैं समझूंगा मतलब ये होगा जैसे मैंने इनकार किया, यानी जो कुछ भी मेरी तरफ से होगा ये करेगा वो गोया यही है कि जो इसने मेरी तरफ से किया है मैंने किया है, इसीलिए वो आपका वकील होता है। क्या होता है?
वकील।
अब अल्लाह तबारक व तआला को जब वकील कहा जाए तो वो जज और वकील वाला मामला नहीं, यहाँ पर यह है कि जो काम मुझे करना था वो मेरी तो ताकत और कुव्वत नहीं, मेरी तो ताकत और कुव्वत नहीं है, तो मैंने अपने मामलात अल्लाह तबारक व तआला को सुपुर्द फरमा कर दिए हैं और वही मेरा मामला सही फरमा देगा, इसको तवक्कुल कहते हैं। वही मेरे काम करवा देगा, वही मेरे मामला दुरुस्त फरमा देगा, वही मेरे लिए सपोर्ट है, वही मेरा हामी है, वही मेरा कारसाज है, इसको तवक्कुल कहते हैं। समझ गए? इसको तवक्कुल कहते हैं। गुरु जी कल अल्लाह मस्ते आते हैं। ये कितनी प्यारी हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कुछ ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों के दिलों की तरह होंगे, परिंदों के दिलों की तरह होंगे। अब यहाँ पर शारिखीन इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर परिंदों के दिलों से मुराद ये है कि परिंदे देखें सुबह उठते हैं तो भूखे होते हैं, उनके पास कोई गोडाउन वेयरहाउस नहीं होता कि जिसके अंदर सामान रखा हो, कोई बैंक नहीं होती जिसमें एटीएम का कार्ड निकाल डाल के पैसे निकाल लें, वो उठते हैं सुबह और सुबह उठते ही अल्लाह की हम्द करना शुरू करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करना शुरू करते हैं और अपनी रोजी की तलाश में निकलते हैं, अल्लाह पे भरोसा करके रोजी की तलाश में निकलते हैं और शाम को पेट भर करके वापिस आते हैं, सुबह के लिए कुछ जमा नहीं करते, सुबह के लिए कुछ जमा नहीं करते, तो उनके दिल जो है अल्लाह पे ऐसा भरोसा करते हैं कि कल की रोजी भी अल्लाह देगा, उनके दिल जो है परिंदों के दिल के जैसे होंगे कि सुबह कमाया शाम को कमाया कल के लिए कुछ नहीं रखा, कल का अल्लाह मालिक है, जिस तरह आज का अल्लाह मालिक रहा कल का भी अल्लाह मालिक है, उसके बाद का भी अल्लाह ताला मालिक है। शारहीन ने इशारा फरमाया कि जिस तरह परिंदे जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं निकल जाते हैं घर की सुबह कि अल्लाह रोजी अता फरमाएगा और कल की भी देगा परसों की भी देगा उसके बाद की भी देगा, उस तरह के इनके दिन होंगे जो जन्नत में बिला हिसाब और अजाब जाएंगे। और दूसरी जगह ऐसा सुनाया कि ये जो परिंदे होते हैं इनके दिल बड़े नरम होते हैं, तो इनके दिल में सबके लिए रहम होता है, तो इस वजह से फरमाते हैं कि ये है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देगा। یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز اور سرکار کی سیرت پر بڑی اچھی حدیث پاک ہے، اسے یاد رکھنے جیسی ہے کہ سرکار کا اللہ رب العزت سے کیسا بھروسہ کیسا توکل ہے یہ دیکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کے لیے گیا، یعنی مکہ مدینہ سے مدینہ شریف سے جہاد کرنے کے لیے نکلے تو نجد کی طرف جہاد کرنے کے لیے حضور کے ساتھ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ہمراہ واپس ہوا، کثیر خاردار درختوں کی وادی میں پہنچے تو قیلولہ کا وقت ہو گیا، یعنی جنگ کے لیے کافی آگے آ گئے تھے پھر واپس جانے لگے تو میں بھی حضور کے ساتھ واپس چلنے لگا، تو ایک وادی آئی جہاں پر بہت ہی خاردار یعنی کانٹے دار درخت تھے، وہاں پر ہم پہنچے اور دوپہر کا وقت ہو گیا آرام کا وقت، تو ہم نے وہاں پر آرام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے، لوگ درختوں کے سائے میں ادھر ادھر بکھر گئے، یعنی جس کو جو درخت ملا چھوٹا موٹا اس کے سائے میں وہ جا کر کے آرام کرنے لگے، تو آپ بھی ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایک درخت کو دیکھا اس کے نیچے آپ نے بھی آرام فرمایا اور اوپر تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، یعنی اپنی تلوار جو تھی درخت کی ایک ٹہنی پہ لٹکا دی، پھر ہم سب سو گئے۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بلانے لگے. کیا دیکھا کہ آپ کے پاس ایک اعرابی کھڑا ہے. آپ نے فرمایا اس نے میری تلوار مجھ پر میان سے نکالی جبکہ میں آرام کر رہا تھا. میں بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. کہنے لگا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے, آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. میں نے کہا اللہ, تین بار کہا کیا اللہ بچا سکتا ہے, اللہ 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 تین بار کہا. آپ نے اس کو کچھ سزا نہ دی اور وہ بیٹھ گیا. بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. کس میں؟ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث پاک موجود ہے. اب اس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ذات رقاع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ تھے. جب ایک سائے دار درخت کے پاس پہنچے تو اسے آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ وہی واقعہ ہے لیکن مختلف روایت آ رہی ہے اور راوی بھی وہی ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ بڑا درخت آیا تو ہم نے وہ حضور کے لیے چھوڑ دیا اور ہم آس پاس کے لیٹ گئے, مطلب حضور نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا اور باقی لوگ الگ الگ ہو گئے. اتنے میں ایک مشرک آیا, نجد کا رہنے والا تھا جو لڑائی میں موجود تھا, تو مشرک آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے جو لٹکی ہوئی تھی اس نے میان سے باہر نکال لی. باہر نکالتے ہوئے کہا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں.
کیا بات,
میں تجھ سے نہیں ڈرتا. کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ.
سبحان اللہ.
آپ نے فرمایا اللہ. تو ابو بکر اسماعیلی نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے حضور نے فرمایا اللہ. چنانچہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی.
اللہ.
اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی تلوار کو پکڑتے ہوئے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بہترین پکڑنے والے ہو جائیں, آپ بہترین پکڑنے والے ہو جائیں. یعنی جو کسی قیدی کو پکڑتے ہیں اور کسی کو مارتے نہیں ہیں, اس پہ رحم کرتے ہیں, آپ ویسے ہو جائیں. کس نے کہا؟ اس آدمی نے. اس نے کہا آپ بہترین پکڑنے والے ہو جائیں. آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا یہ گواہی تو نہیں دیتا, البتہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو آپ سے لڑوں گا اور نہ ہی آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا. چنانچہ آپ نے اسے چھوڑ دیا. وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو کہنے لگا میں ایک بہترین انسان کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں, بہترین انسان کے پاس سے ہو کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں. یہ واقعہ اور بھی محدثین نے الگ الگ کتابوں میں لکھا ہے, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. اور پھر سے میں کر دیتا ہوں کہ جب صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے جنگ میں, نجد کی طرف آئے تھے لڑنے کے لیے, جب واپس جا رہے تھے یا راستے میں ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا, آرام کا وقت ہو گیا ہے, تو ایک بڑے درخت کے سائے میں حضور سے عرض کیا کہ آپ اس سائے میں سو جائیں اور ہم جو ہے دوسرے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں اس کے سائے میں سوتے ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ اپنے لیڈر کی اپنے سردار کی تعظیم کرنا ضروری ہے نا, ورنہ بھی کہتے نا سب لوگ برابر ہیں, وہ بھی بشر ہم بھی بشر ہے نا. تو یہ تو صحابہ کے عمل سے دیکھیں کہ صحابہ نے ہر شے حضور پہ قربان کی. کوئی اپنے بڑے بھائی کے لیے سب نہیں کرتا, بشر کے لیے بڑے بھائی کے لیے نہیں کرتا. بار خیر تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس میں آرام فرمانے لگے اور آپ کو نیند آ گئی, آپ کو نیند آ گئی اور صحابہ بھی سو گئے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ اس وقت کھلی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بلایا. تو ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرمانے لگے تو آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ درخت کی ایک ٹہنی پہ لٹکا دی یا اس کے پاس رکھ دی. وہ شخص جو ہے وہ مخالف تھا, مشرک تھا, مسلمان نہیں تھا, وہ آیا اور اس نے حضور ہی کی تلوار کو میان میں سے باہر نکالا اور حضور کے سر کے پاس لا کر کے حضور کو جگایا. جیسے وہ مارنے کے لیے آنے والا تھا, قریب آنے والا تھا, حضور نے خود اپنی آنکھ کھولی, دیکھا کہ سامنے کھڑا ہے. یعنی اس کو حضور کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور کی آنکھیں ویسے ہی کھل گئی. جب حضور کی آنکھیں کھل گئی تو دیکھا کہ وہ ننگی تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور ہاتھ یوں لمبا کر کے کہ اب مارتے ہیں اب مارتے ہیں, ویسے ایکشن کر کے کہتا ہے اے محمد کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو حضور نے کہا نہیں میں تجھ سے نہیں ڈرتا. تو کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اگر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب تو تم زمین پہ ہو, میں تمہارے اوپر کھڑا ہوا ہوں, ایک طرح سے میرے پاس ہاتھ میں تلوار ہے, اب بچانے والا تو کوئی نظر نہیں آتا, لیکن تو بچائے گا کون تمہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے تین بار اور ایک کسی میں آتا ہے کہ ایک بار. جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا اللہ تو اس شخص کے بدن میں کپکپی تاری ہو گئی, کپکپی تاری ہو گئی, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پہ خود آ گرا. حضور نے وہی تلوار اٹھائی اور پھر اس کی گردن کے پاس رکھ کے کہا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے حضور کے پیر پکڑ لیے, کہا آپ بہترین انسان ہیں, آپ جو ہے وہ ویسے لوگ میں ویسے بن جائیں جو بہترین لوگ ہوتے ہیں, قیدیوں کو پکڑنے والے ان پر ظلم نہیں کرتے. تو حضور نے کہا تو کوئی ایمان لاتا ہے؟ تو کہا نہیں, میں آپ کو اللہ کا رسول تو نہیں مانوں گا, لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں آپ نے اگر مجھے چھوڑ دیا تو میں کبھی آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. لیکن حضور کا دیکھیے اخلاق کریمانہ کیسا ہے کہ آپ نے اپنے قاتل کو پورا ارادہ لے کر آیا تھا قتل کرنے کے لیے, اس کو بھی معاف فرما دیا, اس کو بھی معاف فرما دیا. لیکن یہاں پر درست تو سارے بہت سارے نکلتے ہیں اس میں, لیکن سب سے بڑا درس جو علامہ صاحب اس میں ہمیں دینا چاہتے ہیں یہ حدیث پاک نقل فرما کر کے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا اللہ پر بھروسہ کہتا ہے کہ کوئی درمیان میں نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی صحابی نہیں ہے, کوئی تیر انداز نہیں ہے کہ جو اس آدمی کو ہٹائے یا مارے. اس وقت بھی حضور کہتے ہیں میں تجھ سے نہیں ڈرتا, اور جب کہا کون بچائے گا تو کہا اللہ بچانے والا ہے. اب دیکھیں نا بالکل ننگی تلوار لے کے وہ کھڑا ہے اور جو ہے اس کو ایک سیکنڈ لگتی تلوار ہلانے میں, صحیح ہے؟ لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اللہ پہ بھروسہ, کہتے ہیں اللہ بچانے والا ہے. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد معاذ رضی اللہ الکرم ہمیں لے میں والحمی والکم وعلی صحابہ بارک وسلم دار. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حق ہو توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح روزی یعنی رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس آتے ہیں. کون؟ پرندے. وہی پرندوں کے دل والی بات کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح ان کو بھوکا اٹھاتا ہے لیکن شام کو ان کو سیر کر کے گھر پہ بھیجتا ہے. تو اللہ پہ اگر تم بھروسہ کرو تو تمہارا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوگا ہمیشہ, اور رزق ایسی جگہ سے دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا اے فلا یعنی جس سے ارشاد فرما رہے تھے کہ سونے کے لیے جب بستر پہ جاؤ تو یہ کلمات کہا کرو, اور وہ کلمات پورے یہاں پر یہ ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک ولجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک آمنت بکتابک الذی انزلت انزلتا بنبیک الذی ارسلتا فانک ان مت من لیلتک مت علی الفطرہ وین اصبحت اصبت خیر متفق علیہ. حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دعا پڑھ لو کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا سوتے وقت, یہ کہے سوتے وقت جائے تو یہ کہے اے اللہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا, اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے معاملات تیرے سپرد کیے اور تیری رحمت کی امیدوار اور تیرے عذاب کے خوف سے اپنی پیٹ کو تیری طرف جھکا دیا, یعنی میں خود جھک گیا تیرے آگے تاکہ جو تو ہے مجھے ہر حال میں جو ہے بچا کے رکھے, اور رحمت سے امیدوار ہو گیا اور خوف سے جھک گیا. پناہ گاہ اور جائے نجات تیرے ہی ہاں ہے, میں تیری نازل کرتا کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا. پھر آپ نے فرمایا اگر اسی رات وہ فوت ہو جائے تو فطرت اسلام پر فوت ہو گئے, اور اگر صبح کو اٹھے تو بھلائی پاؤ گے. یعنی اگر رات میں مرے تو ایمان کے ساتھ مرو, اور اگر صبح اٹھو گے تو خیر کے ساتھ اٹھو گے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور صحیحین کی یعنی دونوں بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب بستر پہ جاؤ تو نماز کے وضو جیسا وضو کر کے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ اور یہ کلمات کہو. اس کے بعد پہلی حدیث کے ہم معنی ذکر کیا, یعنی جو پہلے دعا ہوئی اس کے جیسا ارشاد فرمایا. پھر فرمایا کہ یہ کلمات بالکل آخر میں کہو کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا اور تجھ پہ اپنے تمام کام سپرد کیے, تمام اپنے امور جو ہے تیرے حوالے کیے وغیرہ, یہ سب جو ہے آخر میں کہے اور اسی کے بعد کچھ کلام نہ کرے. آج کے درس میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, انشاءاللہ آپ پورا کریں. ہاں
ذکر ہوا کہ سرکار نجد کی طرف جنگ کے لیے آئے,
ہاں
یہ جنگ کا نام اور آئے تو کہاں تک آئے, آ گئے یا پھر جنگ ہوئی یا نہ ہوئی؟
حضور جنگ تو ہوئی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجد کے اس علاقے تک پہنچے یہ حدیث میں کہیں ہے نہیں, کیونکہ نجد کا علاقہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جن کو ابھی ہم بترا کہتے ہیں, بترا کہتے ہیں.
وہ
القسیم بھی نجد میں ہے, قسیم کے آگے اور مدینے کے رخ پہ جائیں تقریباً 100 کلومیٹر اور آگے تک, وہاں سے نجد بکیریا قسیم کے اندر ہے, بکیریا اونیزا اور بریدا یہ تینوں قسیم علاقے کے اندر آتے ہیں. نجد کا علاقہ اس سے اور آگے سے شروع ہوتا ہے جہاں پر وہ بترا کا اسٹیشن, تو نجد کی طرف آئے نجد تک آئے یہ پتہ نہیں.
جنگ کا
ہاں لکھا ہے نا ذات الرقاع, ذات الرقاع یہ شاید اس کا نام. ٹھیک جی,
کیا
اس نے یہی کہا نا, آپ نے دوستوں میں جا کے کہا کہ میں بہترین شخص کے پاس سے واپس آیا. اس کا یہ سیرت کی کتاب میں نے پڑھا تھا, علامہ اسماعیل یوسف بن اسماعیل نبھانی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اس میں تفصیل کچھ زیادہ ہے, اس میں دیکھ کر کے بتانا پڑے گا. اور کوئی سوال؟
اور وہ جو جنگ کا ہوا سورہ احزاب
سورہ احزاب
کی جو آیت بھی,
ہاں وہ جنگ خندق مدینہ شریف میں جو ہوئی تھی. اور کسی کو سوال؟ اچھا میں سوال کرتا ہوں, توکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں اچھا اللہ پہ بھروسہ کرنا. اچھا اور کوئی کچھ جواب دینا چاہتا ہے؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ میرے تمام کام بنا دے گا, اس کو کہتے توکل. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم کام کرنا چھوڑ دیں اور یہ بھروسہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کام خود ہی کر دے گا؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے کہ وہ کام بنا دے گا. ٹھیک ہے, محنت کرے اور پھر اللہ بھروسہ کرے کہ وہ کام بنا دے گا, کیونکہ ہم اس میں ہم عالم اسباب میں, اسباب کو استعمال کرے اور اس کا انجام اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ میرا کام بنا دے گا. ٹھیک ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ توکل کا کیا مطلب, انہوں نے کہا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے گلے میں جو رسی ہے اس رسی سے اونٹ کو باندھ کر کے کھوٹے سے باندھ کے رکھنا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ ابھی وہیں رہے گا.
کیا بات ہے,
وہ وہیں رہے گا, اگر رسی کھلی چھوڑ دی تو اونٹ کی تو عادت ہے کہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اونٹ کو باندھ کر کے چھوڑ دینا کہ اب میں نے میرا کام کر دیا ہے, اب اللہ پہ میں نے بھروسہ کر لیا, اب میری قسمت میں اگر ہوا کہ روح جو ہے رسی کو چاپ کر کے کاٹ کر بھاگ جائے گا تو کوئی بات نہیں, میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو اپنا کام کرے, اپنا کام کرے, اپنے حصے میں جو ہے وہ کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے کہ میں نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا محنت وہ میں نے کر دی ہے, یا رب تو ہی میرا کارساز ہے، میں نے اپنے کام کس کے چھوڑے، یہ تو میرے کام بنا دے، اس کو کہتے ہیں صحیح توکل۔ ٹھیک ہے، صحیح توکل یہ نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ آرام سے سو جائے اور کہے کہ خود بخود روزی مل جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت ہمیں رہ کر کے کام کرنا ہے اور اللہ کا بھروسہ کرنا ہے۔ جیسے ایک شخص جو ہے جنگل میں گیا، روزانہ لکڑی کاٹنے جاتا تھا، روزانہ سننے جیسی بات ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ سب محنت کرنے والے لوگ ہیں، صرف مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص جو تھا لکڑہار، روزانہ جنگل میں جاتا تھا لکڑی کاٹنے کے لیے، ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ ایک نیل گائے، ہرن جیسا ایک جانور ہوتا ہے، نیل گائے بڑا ہرن جیسا ہوتا ہے، اس کے اوپر شیر نے حملہ کیا، شیر نے حملہ کیا اور نیل گائے کو پھاڑ کر کے کھانا شروع کر دیا، پیڑ بھر گیا، اس کو کہ چلا گیا۔ یہ دور سے خوف زدہ ہو کر دیکھ رہا ہے، اتنے میں دیکھا کہ لومڑی آئی، لومڑی آئے اور لومڑی نے بھی کھایا پیٹ بھر کے، اور باقی جو ہے وہ کھینچ کھینچ کر کے لے کے چلی گئی۔ سنا یار، لومڑی نے تو محنت ہی نہیں کیا، اس کو بھی مل گیا، اس کو بھی مل گیا۔ وہ گھر گیا، اس نے بولا اللہ سب کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، اور کل سے میں کام پہ نہیں جاؤں گا۔ بیگم کو بولا یہ لکڑی جو ہے نا کلہاڑی، اس کو پھینکو اور میں گھر میں سوؤں گا، خود بخود اپنے کو روزی ملتی رہے گی۔ بیگم بھی بیچاری بولے اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک دن گیا، دو دن گیا، تین دن گیا، کہیں سے کچھ کھانا پینا آیا ہی نہیں، پڑوسیوں نے بھی کھانا نہیں بھیجا، اور فاقے کے مارے جو ہے وہ تکلیف ہونے لگی۔ بیگم جو ہے آخر کار اپنے گاؤں کے جو مفتی صاحب تھے ان کے پاس گئی کہ حضرت ہمارے شوہر کو کچھ سمجھائیے، یہ تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا اس نے، یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اس نے، جنگل میں پہلے لکڑی کاٹنے جاتا تھا، آپ لکڑی کاٹنے بھی نہیں جاتا ہے۔ بولا اچھا اس کو بلائیے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میں نے اللہ کا بھروسہ کر لیا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو بھروسہ کیا تو کیا کیا تھی؟ بولے میں جنگل میں گیا، میں نے فلاں فلاں واقعہ دیکھا، ایک شیر آیا، اس نے جو ہے نیل گائے یا ہرن جو بڑا تھا اس کو کاٹا اور پیٹ بھر کے کھا کے چلا گیا۔ تو بعد میں لومڑی آئی، لومڑی نے بھی پیٹ بھر کے کھایا۔ میں نے بولا آپ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت کیا، دیکھو نا اللہ نے لومڑی کو بھی تو کھلایا نا۔ بولے بے وقوف، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ شیر کو بھی اللہ نے کھلایا؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ شیر کو بھی اللہ نے کھلایا، تو تجھے شیر کی عادت کیوں پسند نہیں آئی؟ تجھے شیر کی عادت کیوں نہیں پسند آئی کہ تم محنت کرتا اور اتنی محنت کر کے اتنا کماتا کہ خود بھی کھاتا دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیتا؟ کہ تو جاتا محنت کرنے کے لیے، بھروسہ کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے گا، میں محنت اتنی کروں گا کہ مجھے شیر کی طرح میری پیٹ بھرنے سے زیادہ مجھے عطا کرے گا، جتنی مجھے ضرورت ہے اس سے زیادہ مجھے عطا کرے گا، اور جب میں اپنا پیٹ بھر چکا ہوں گا تو میں جو باقی بچے گا یہ دوسروں کو بانٹ دوں گا، میں چھوڑ دوں گا دوسروں کے لیے، تو وہ اپنا آتا تو تیری رزق میں برکت بھی ہوتا، تیرے پڑوسی بھی تجھ سے خوش ہو جاتے۔ تو نے جو ہے لومڑی کو دیکھا، تو نے لومڑی کو دیکھا اور لومڑی کی عادت اپنایا، لومڑی نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا تھا، لومڑی کے نصیب سے نہیں رکھا، اس کو ملا لیکن اس کو مردار ملا۔ کیا ملا؟ مردار ملا، شیر نے اپنا شکار خود کیا، تازہ گوشت کھایا، صحیح نا؟ شیر کے جیسے بنو، شیر نے تھوڑی سی محنت کیا، اس کو بھی نصیب سے ملا، اللہ نے اس کو عطا فرمایا، ہے نا؟ شیر کے جیسے بنو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو کام کے، محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ابھی اس کا مطلب توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے اپنے کام اللہ پر چھوڑنا، لیکن اس کے جو اسباب ہے اس میں محنت کرنا اور اللہ کے بھروسے ساتھ ساتھ کرنا۔ ریاض الصالحین سے ہمارا توکل پہ درس جاری ہے، جس میں ہم نے کچھ آیات کریمہ اور بعض احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا۔ کچھ باتیں عرض کروں آج کا درس شروع کرنے سے پہلے، کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دینا، اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، کہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا کام بنا دے گا۔ تو توکل اس وقت صحیح ہے جب انسان اپنی کوشش میں پورا اترے، یعنی پوری کوشش کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کر دے کہ یا رب میں نے اپنی کوشش پوری کر دی ہے، اب میں نے یہ کام تیرے سپرد کر دیا کہ تو اس کو خیر انجام تک پہنچا دے۔ تو توکل کے بڑی فضیلت ہے, اور اس کو قرآن پاک میں بھی کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرفوع فرمایا کہ سورۃ توبہ کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. پھر اس کے بعد آپ کی رحمت کا تذکرہ فرمانے کے بعد کہ آپ کتنے حریص ہیں, مطلب آپ کتنا لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور کتنا مسلمانوں پر شفقت اور رحمت فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر اے محبوب تمہارے ان اوصاف کو دیکھنے کے بعد اس کے باوجود آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں گے, یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ لوگ پلٹ جائے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو تم کہہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, اسی پر میں نے توکل کیا ہے, علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اور وہ تو عرش عظیم کا بھی رب ہے, کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, جو عرش اعظم کا بھی رب ہے, عرش عظیم کا بھی رب ہے, اس کی کتنی طاقت اور کیا قوت ہوگی, اس پر میں نے توکل کیا ہے, اس کو میں نے اپنے کام سپرد کیے ہیں. تو توکل کا جو یہ باب ہے, اس میں ایک چیز اور میں نے عرض کی تھی پچھلے بیان میں بھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بدو, تو بلکہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ آیا, یوں کہنا چاہیے کہ ایک بدو تھے وہ آئے, کیونکہ وہ صحابی بنے سرکار کی زیارت میں, تو وہ صحابی نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ توکل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ توکل یہ ہے کہ تو اپنے اونٹ کو جو اس کے گلے میں رسی ہے, اس کی رسی کو تو کھوٹے سے باندھ, اور پھر اللہ میں بھروسہ کر کے جو اب جو کچھ ہوگا وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, یہ صحیح توکل ہے. یعنی تو اپنا کام پورا کر, تو اپنا کام پورا کر, اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل فرما, بھروسہ کر, اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے کچھ بھی نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں, تو کیونکہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر تو دنیا کا نظام جو ہے یہ نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے نا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب تلاش کرنے اور سبب کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے, لہذا ان اسباب کو استعمال کرے, اور ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے. جس طرح روزی ملتی ہے, روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ پاک ہی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, تو پھر انسان کیوں جائے بازار میں کوئی سامان بیچنے کے لیے, کیوں جائے کہیں پر نوکری کرنے کے لیے, کیوں جائے کالج اور اسکول میں کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, جب روزی ملنے ہی والی ہے تو گھر میں بیٹھا رہے, کیوں ایسا نہیں کرتے لوگ؟ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. تو محنت کرنا ہمارا کام ہے, اور پھر دینا اس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. جو محنت نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے, یہ تو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی اولاد ہے تو اس کو مل گیا. لیکن دیکھیں محنت کرنے والے بھی, محنت کرنے والے بھی ایسے ہیں کہ کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں کماتے زیادہ ہیں, اور کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں کماتے کم, ٹھیک ہے نا. لیکن ہر کسی کو محنت کرنا لازمی ہے. اب جس نے محنت کیا اور اللہ پہ بھروسہ بھی کیا اس کو ملا, جس نے محنت ہی نہیں کیا, جس نے محنت ہی نہیں کیا اور اس کو نہ ملے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دے کہ مجھے نہیں دیا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دے کہ اس نے مجھے نہیں دیا. تو توکل کے باب میں انشاءاللہ کچھ ہی احادیث مبارکہ رہ گئی ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے, تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں پر بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث لکھی ہوئی ہے, متفق علیہ حدیث, کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہجرت کے موقع پر, یہ حدیث پاک سنیے اور اس پہ جھومیے کہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے. سبحان اللہ, آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یعنی میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم ہجرت کے موقع پر غار میں تھے. کس غار میں؟ غار ثور میں. غار ثور میں کون تھے؟ حضور نبی پاک اور سیدنا ابوبکر صدیق. فرماتے ہیں کہ ہم ہجرت کے موقع پر غار میں تھے کہ میں نے مشرکین کے پاؤں کو دیکھا, وہ ہمارے سروں پر پہنچ چکے تھے. یعنی آپ دونوں اس غار میں اندر موجود تھے, غار کے اندر داخل ہو چکے تھے اور غار کا منہ اوپر تھا, یعنی آپ غار پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے, پھر غار میں داخل ہونے کے لیے, پھر سے غار کے اندر داخل ہونے کے لیے نیچے اترے تھے. غار کا منہ اوپر تھا, آپ لوگ غار کے اندر تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ جب ہم غار میں ہیں تو غار کے منہ کے پاس ان کے پیر نظر آنے لگے. کن کے؟ جو لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے آئے تھے. کون لوگ؟ مکہ کے کفار. تو آپ نے عرض کیا کہ میں پہلے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے پاؤں دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر پہنچ چکے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھے, یعنی سوراخ میں اس غار کے دہانے پر کھڑے ہیں وہ لوگ, غار کے دہانے کے اندر ان میں سے کوئی بھی دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اپنے قدموں کے نیچے دیکھے تو یقیناً ہم کو دیکھ لے گا. کوئی بھی جو کافر ہم کو ڈھونڈنے آئے ہیں, ہم سے لڑنے, ہم کو قتل کر نکلے ہیں, اگر وہ اپنے قدموں کے نیچے ہی دیکھ لے تو کس میں؟ غار کے اندر, تو ہم کو دیکھ لے گا. تو آپ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا یہ اے ابو بکر, ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جن کے ساتھ تیسرا ہے؟
سبحان اللہ.
ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جن کے ساتھ تیسرا ہے؟ اب دیکھیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا اللہ رب العزت پہ بھروسہ اور توکل کتنا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں ہم دو ہی ہیں, ہم دو ہی ہیں. کیا کہتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں ہم دو ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ اگر ان سے نگاہ نیچے کر لی تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھبراؤ مت اے ابوبکر, اگرچہ ہم دو ہی ہیں اور وہ بہت سارے ہیں, ہمارے پاس ساز و سامان لڑائی کا نہیں ہے. کوئی لڑنے کا جو بظاہر جو ہے وہ طاقت جس کو کہتے ہیں نا تلوار وغیرہ, ایسی کوئی شے نہیں ہے, بلکہ ہم ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں, غار کے اندر سے نکلنے کا یہی راستہ اوپر ہے. اگر انہوں نے اوپر سے ہمیں گھیر لیا, بند کر دیا غار کو, یا اندر کود کر کے قتل کرنا شروع کر دیا تو کوئی چانس نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھروسہ اور توکل دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات پہ. ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر, ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تیرے اور میرے بارے میں کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دے رہا ہوں؟ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ اتنا طاقتور ہے کہ جن کے ساتھ وہ ہو, اللہ ہو, تو ان کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں سورہ خالد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس قول کو نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب جو دونوں میں سے دوسرا تھا, ان دونوں میں سے دوسرا تھا, کب اس نے کہا تھا ان اللہ معنا, کہ بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جب اس نے اپنے غار والے دوست سے کہا, اپنے صاحب سے کہا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اسے دو چیزیں پتہ چلی. اور ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعے کو سورہ توبہ میں نقل فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اس نے اپنے صاحب سے کہا, اپنے ساتھی سے کہا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اس سے ثابت ہوا کہ ابوبکر صدیق ضرور بضرور حضور کے ساتھی ہیں, صحابی ہیں, ایمان والے ہیں. جس طرح شیعہ معاذ اللہ جو ہے ان کو معاذ اللہ ایمان والا نہیں مانتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جب ان دونوں میں سے دوسرے نے کہا, ان دونوں میں سے دوسرے نے کہا, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دوسرا بتایا, پہلا نہیں بتایا. جب ان دونوں میں سے دوسرے نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ غار میں پہلے ابو بکر صدیق اترے تھے اور دوسرے حضور نبی پاک اترے تھے اس پہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ارشاد فرمانا, اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ جن کے ساتھ تیسرا ہے. تو اس کا معجزہ بھی یوں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جیسے آپ لوگ اندر داخل ہوئے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں پر غار کے دروازے پر, مطلب شروع میں جہاں داخل ہونے کا راستہ تھا, دہانہ جس کو کہتے ہیں, وہاں پر مکڑی کا جالہ تھا. آپ لوگ اندر داخل ہو گئے, اس کے بعد مکڑی نے آ کر کے وہاں پر جلدی سے جالے بنا دیے. مکڑیوں نے جلدی سے آ کے جالے بنا دیے اور کبوتروں نے آ کر وہاں پر انڈے دے دیے. آپ نے گھونسلے بنا کر کے انڈے دے دیے. تو کافر جب وہاں سے گزرے, وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر غار ہے, تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ اس غار میں بھی کوئی جا سکتا ہے نا چھپنے کے لیے. تو ایک دوسرے کو جب بات کرنے لگے تو ایک دوسرے پہ ہنسنے بھی لگے کہ کیسے اندر جا سکتا ہے, یہاں پہ کتنے سالوں سے ایک جالی مکڑی کا جالا پڑا ہوا ہے, اگر کوئی جائے گا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا, یہ جالا یہاں نہیں ہوتا. اور یہاں پر جو کبوتر کے انڈے نظر آ رہے ہیں, یہ کبوتر کے انڈے ٹوٹ چکے ہوتے. تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بچانا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو جو بچانا ہوتا ہے تو اپنی جو معمولی مخلوق جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے نا بڑے بڑے دشمنوں کو بھی ٹال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت جو ہے اس کا ظہور جہاں سے بھی ہو سکتا ہے, جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ اس کی طاقت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاضر جی پر ممبئی دلی ور ہے نو علی کمارا یو سب ہی بارک تعالی دار بنا بجا. یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے وقت یہ کلمات فرماتے. کون سے کلمات؟ یہ ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ارشاد فرماتے, جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نکلتے وقت یوں فرماتے کہ اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں, میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, اے اللہ میں گمراہ ہونے یا گمراہ کیے جانے, پھسل جانے یا پھسلائے جانے, ظلم کرنے یا ظلم کیے جانے, جاہل بننے یا جاہل بنائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ کیا, یہ درود یہ دعا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا, جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات کہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے کہ وہ یوں کہے, اللہ کے نام سے میں باہر جاتا ہوں, میں نے اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کیا, نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے. اگر یہ وہ کہے تو ان کلمات کے قائل کو یعنی پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے, یعنی جب وہ پڑھ لیتا ہے انسان یہ کلمہ تو اس سے کہا جاتا ہے, کون کہتا ہے اس سے؟ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تجھے ہدایت دی گئی, کفایت کی گئی, یعنی ہم تیرے لیے کافی ہو گئے, اور تجھے بچایا گیا, نیز کے آگے اس سے شیطان دور رہتا ہے. اور ابو داؤد و ترمذی نے اسے روایت کیا. یہ حدیث حسن ہے اور ابو داؤد نے یہ اضافہ کیا کہ شیطان ایک دوسرے شیطان سے کہتا ہے, تو ایسے آدمیوں کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے جس کو ہدایت دے دی گئی اور وہ کفایت کیا گیا اور بچایا گیا. اور شیطان بھی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو گمراہ نہیں کر پائیں گے. یہ عادت بنا لیجئے, جب گھر سے نکلے تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق الٹا پیر, بایاں پیر جس کو کہتے ہیں لیفٹ لیگ, ٹھیک ہے, پہلے اس کو باہر نکالیں, ٹھیک ہے, اور یہ پڑھتے ہوئے نکالے گا, اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ کر کے باہر نکالے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام آفات دریا سے اور شیاطین سے محفوظ رکھے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں دو بھائی تھے, سنیے گئے غور سے, ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتا, دوسرا کوئی کام نہیں کرتا تھا. کام کرنے والے نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا, کس نے شکایت کی؟ جو کمانے جاتا تھا کماتا تھا اس نے آ کر کے حضور سے شکایت کی, کیا کہ میرا یہ جو بھائی ہے نا کام نہیں کرتا ہے, میرا بھائی جو ہے یہ کام نہیں کرتا. تو اس نے آ کر کے حضور سے شکایت کی تو آپ نے یعنی حضور نے اس سے ارشاد فرمایا, شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. امام ترمذی علیہ رحمہ نے اسے صحیح سند کے ساتھ مسلم کی شرط پر ذکر کیا. اب یہاں پر اس بندے کا توکل یہ ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا, میرا بھائی محنت کرے گا تو مجھے روزی مل جائے گی, ٹھیک ہے. اس کا توکل یہ ہے, اس کا عمل یہ ہے کہ وہ سرکار کی زیارت میں منہمک رہنا چاہتا ہے, اس کا نیک عمل یہ ہے کہ وہ حضور سے حدیثیں سننا چاہتا ہے, اس کا نیک عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے علم کی محفل میں اور ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا کام ہے. وہ گھر پہ سو نہیں رہا تھا, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا, تو حضور کو یہ عمل اس کی محنت سے زیادہ پسند آیا, کہا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تجھے روزی دیتا. یہ نہیں کہ وہ توکل نہیں کر رہا, وہ محنت نہیں کر رہا, اس کی محنت یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے حضور کی زیارت کے لیے موجود رہتا, ٹھیک ہے. توکل وہ بھی کر رہا ہے, اور جو حاضر ہے محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے, وہ بھی توکل کر رہا ہے کمانے کے لیے, اور یہ توکل اس طرح کر رہا ہے کہ میں اگر حضور کی بارگاہ میں بیٹھوں گا تو یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. تو حضور نے اس کو جو شکایت کرنے آیا تھا کہ میں ساری محنت نہیں کرتا ہوں, یہ آرام کرتا ہے, وہ آرام نہیں کر رہا تھا, وہ حضور کی خدمت میں آتے تھے, تو کہا کہ ہو سکتا ہے یا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ روزی اس کی وجہ سے تجھے عطا کر رہا ہے. تو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی شخص ایسا ہو کہ جو پڑھ لکھ دے گیا, محنت بھی کر رہا ہے, لیکن اس کو کہیں جاب نہیں مل رہی ہے, کیسے ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو جاب نہیں مل رہی, یا کس کے گھر میں جوان لڑکی ہے, یا کسی کے گھر میں بیوہ لڑکی واپس آ گئی بیوہ ہو کر کے, یا طلاق ہو گئی بیٹی کی تو وہ واپس آ گئی, تو اس شخص کو, اس باپ کو یا اس بھائی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ پہ بوجھ ہے, ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ عورت یا یہ بہن یا یہ میری بیٹی یا یہ میرا چھوٹا بھائی نکما ہے اور یہ میرے پر بوجھ ہے, اس طرح ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. ہاں اگر وہ واقعی میں ایسا ہے کہ سست ہے, سوتا ہے, کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہا, وہ بات دوسری ہے, لیکن اگر اس کے دل میں یہ ہے محنت کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں ملتی روزی, کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بیٹی ہے طلاق شدہ ہے واپس آ گئی یا بیوہ ہو کر کے واپس آ گئی, یا اگر بیٹی ہے شادی نہیں ہو رہی گھر میں ہی رہ گئی ہے, یا کوئی لڑکا محنت کرنا چاہتا ہے پڑھ لکھ گیا جاب کی کوشش کرتا ہے کوئی روزی کی تلاش کرتا ہے لیکن مل نہیں رہی, تو دوسرے جو خاندان والے ہیں کمانے والے ہیں باپ ہے بڑا بھائی ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے, ان کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ منحوس ہے اور یہ کام پہ نہیں جا رہا, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے اس میں اس کا حصہ شامل ہے, مجھے اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے روزی میری کم ہو جاتی. اسی طرح کسی کے بچہ بیمار ہوتا ہے یا کسی کے ہاں معاذ اللہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں, کبھی نابینا پیدا ہوتے ہیں, کبھی گونگے پیدا ہوتے ہیں, کبھی بہرے پیدا ہوتے ہیں, کبھی کمزور دماغ کے پیدا ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ان بچوں سے بہت ہی جو ہے نا کوشت رکھتے ہیں کہ یہ کیوں میرے گھر میں آ گیا, اس طرح تکلیف محسوس کرتے ہیں, لیکن یقین مانیے اللہ رب العزت ہر کسی کو پالتا ہے اور وہی جو ہے نا ہر کسی کی روزی پہنچاتا ہے. یہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی مجھے دے رہا ہے, یہ مجھ پہ بوجھ ہے یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دل وسیع کریں, دل بڑا کریں, اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے معاشرے میں جو لوگ محتاج ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں یا مصیبت زدہ ہیں، کہ ان کی طرف جو ہے مدد کا ہاتھ پھیلائیں، ان کو ان کی مدد کریں اور بھروسہ کریں اللہ پہ کہ میں اس کو دوں گا تو کچھ کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا فرمائے گا. یہ بھی توکل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ توکل ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ دوں گا تو کم ہو جائے گا، دینے سے بڑھے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہاں پہ دینے سے بڑھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل اور ایثار کا جذبہ عطا فرمائے. کسی کو کچھ سوال ہو
جیسا کہ کوئی پہلے تک آتے تھے جو ایمان نہیں لائے ہوتے اور جیسے حضور سے کوئی گفتگو ہوئی تھی، ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں حضور سے وہ متاثر ہو کے جو ایمان لانے، تو جو ایمان لانے کے پہلا جو واقعہ ہوگا تو اس کے لیے جیسے کہ ہمارے ماں ہوتے کہ وہ آیا تھا، اس نے ایسے سے کہا، اس نے ایسے کیا، پھر جب ایمان لائے تو وہ صحابی ہے. تو یہ جو پہلے اس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر پہلے جو ہوتے ہیں وہ دیسی والے الفاظ محسوس ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا؟
ابھی دیکھیں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہر کسی کے والد جو ہوتے نا شادی سے پہلے، ان کی اماں سے شادی سے پہلے تو ان کے والد نہیں ہوتے نا. ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں ایسا تھا ویسا تھا، بولتے ہیں کیا؟ وہی بولتے ہیں میرے ابا جان بچپن میں ایسے تھے، ایسا نہیں بولتے وہ فلاں ایسا تھا بچپن میں، بولتے ہیں کیا؟ ابا کب بنے؟ شادی کے بعد ہی بنے نا، تیرے پیدا ہونے کے بعد تیرے ابا بنے. لیکن تیرے پیدا ہونے کے پہلے کی جو تو بات بتاتا ہے اس بھی عزت سے احترام سے نام لیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں لیتا؟ بتائیں، لیتا ہے نا. حالانکہ اس وقت بچپن میں ہو سکتا ہے ابا جان جو ہے آدھی چڈی میں گوٹیاں کھیل رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن نام احترام سے لے گا ابا جان کا کہ نہیں؟ صحیح نا. تو صحابی صحابی ہے. ہماری جو ہے ناکے رگڑ جائیں اور سر گھس جائیں سجدوں میں، ہم ان کی جوتی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو آئے تھے بدو لیکن ہے صحابی. کسی صحابی کا مقابلہ کوئی قطب یا غوث کر نہیں سکتا. تو ہمیں تو چاہیے جتنا احترام کرے، جتنا احترام کرو گے اتنا پاؤ گے، یہ ضرور ہے. اسی لیے میں نے اپنے گفتگو میں جب یہ کہا کہ ایک بدو آیا تو پھر میں نے آپ کا نہیں، بہت سارے علماء میں دیکھا ہے آیا آیا لکھتے ہیں، لیکن نہیں، میرا دل گوار نہیں کرتا. وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہیں، تو ہم ان کے لیے کہیں گے. وہ گاؤں سے آئے، اعرابی آئے، ایمان کے ساتھ تھے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، تو اب ہم پر ان کا احترام واجب ہے.